الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سے تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ یاسین شریف کی آیات کی تفسیر کے تسلسل کو جوڑتے ہوئے آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر کے 11 تک کے خلاصے کی طرف دوبارہ آج کے درس میں ہم اللہ رب العالمین جل مجدہ کی توفیق سے ہم حاضر ہیں، اور چند بنیادی مضامین جو سورہ یاسین شریف کی ابتدائی آیات میں ذکر کیے گئے ہیں انہی مضامین کا ایک سلسلہ آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 10 اور 11 کے درمیان اسی تسلسل اسی تناظر اور اسی سلسلے کا دورانیہ ہے۔ آیت نمبر 5 تک کی تشریح الحمدللہ تقریباً 7 دروس کے اندر کر دی گئی ہے۔ اب اللہ رب العالمین جل مجدہ نے مشرکین مکہ کے تمام غلط اعتراضات، غلط باتیں جو انہوں نے اپنی جانب سے بنا رکھی تھی، ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امین و صادق کہا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت انہیں اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرایا اور ان کے شرک اور ان کے برے عقائد اور معاملات کی اصلاح کے لیے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوشش فرمائی، تو وہی سارے مشرکین مکہ تعصب میں، ہٹ دھرمی میں، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم یہ نصیحت قبول کریں گے تو کہیں ہم چھوٹے تو نہیں ہو جائیں گے، اس زوم میں اور اس گھمنڈ میں اور اس تکبر میں انہوں نے انکار کیا۔ قرآن کریم فرقان حمید نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حبیب آپ ان کی پرواہ نہ کریں، اگر یہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، ولید بن مغیرہ، یہ مشرکین اور یہ سرخیل قریش اگر آپ کی عظمت و شان کا انکار کرے تو ان کے انکار کرنے کی حیثیت ہی کیا ہے؟ یاسین اے سید السادات والقرآن الحکیم، ہمیں اپنے کلام مجید کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، یہ قریش مکہ اگر آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں تو ان کی حیثیت کیا ہے اور ان کی بات پر آپ غم نہ اٹھائیں، اے سید السادات، اے سید البشر، ہمیں اپنے کلام کی قسم ہے کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، یہ ابو جہل جو بکواس کرتا ہے اور غلط بات کرتا ہے کہ آپ کیا کیا باتیں ہم سے کرتے ہیں اور یہ بے ڈھنگی باتیں ہیں، تو محبوب اس کی بات سے آپ غم نہ کھائیں، بلکہ اے سید السردار یاسین والقرآن الحکیم، اے سید البشر، اے امام الرسل، اے ہمارے حبیب، ہمیں اپنے قرآن کی قسم ہے بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، اور علی صراط مستقیم، اور ہم رب ہو کر کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اب آگے اللہ رب العالمین جل مجدہ نے مشرکین مکہ کے اس عمل کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی ذمہ داری کو یہاں پر دیا گیا، اگر یہ تان و تشنی کا نشانہ بھی بنائے تو آپ کو ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی عزت اور آپ کی کرامت جو آپ کی رب کی بارگاہ میں ہے یہ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اب اللہ رب العالمین نے فرما کے لیے تنظر قوم ما انظر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ اس قوم کو عذاب سے ڈرائیں جن کے آبا و اجداد کو ابھی تک نہیں ڈرایا گیا اور وہ غافل ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک خاص تاریخی تسلسل اور پس منظر کو ذکر کیا گیا ہے کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ آپ اس قوم کو عذاب سے ڈرائیں کہ جن کے آبا کو اور اجداد کو عذاب سے نہیں ڈرایا گیا تھا، اور فہم غافلون سو وہ غافل ہیں۔ تو یہاں پر قریش مکہ اور مکہ کے اندر انبیاء کرام کے آنے کے سلسلے کی ایک تاریخ کو ایک ہی آیت میں ذکر کر دیا گیا، حبیب آپ ان کو ڈرائیں، اس لیے کہ ان کے آبا و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا ہے۔ یہاں پر مفسرین نے بہت طویل بحث کی ہے تاریخ انبیاء کے حوالے سے اور انبیاء اکرام کے مبوس ہونے کے حوالے سے۔ اس کا صحیح معنی مفسرین یہ ذکر فرماتے ہیں کہ قریش مکہ کو ڈرایا گیا ہے، اس لیے کہ قریش عرب میں جو نبی جلوہ گر ہوئے ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کی جو اولاد ہیں وہ یہود کہلائی، اسرائیل کہلائی، اور اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا جو لقب ہے، اور اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ۔ اس لیے قرآن نے ذکر کیا یا بنی اسرائیل، اے اللہ کے بندو، تو اسرائیل یہ عبداللہ کا ترجمہ ہے سریانی زبان میں اور جو زبان بولتے تھے اس میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں، اور انشاءاللہ بھی جو شب کا بیان ہے تو میں اس میں انشاءاللہ اسی انبیاء کے سلسلے کو وہاں پر تسلسل کے ساتھ، آپ کا آج ہمارا موضوع بھی وہی ہے تو ہم اس کو ذکر کریں گے، لیکن سر دس یہاں پر ہم ذکر کریں کہ حضرت آدم کے بعد علیہ السلام جن کی رسالت کا بڑا چرچا رہا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جن کی رسالت کا بڑا چرچا رہا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے جد الانبیاء، انبیاء کرام کے دادا اور اجداد، حضور ان کو خود اپنا والد کہا کرتے تھے۔ اور وہ میلاد شریف کی وہ حدیث جس سے اہل سنت میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت فراہم کرتے ہیں، جو جامع مستدرک کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے جو بخاری مسلم کی شرط پر ہے اور امام ذہبی نے اس کی توثیق کی ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آمد اور اپنے میلاد کا ذکر خود فرمایا، فرمایا کہ انی دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں۔ تو یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابراہیم کو اپنا والد کہا ہے، انی دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں، بشارت عیسیٰ، میں اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا والد قرار دیا، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ نسب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سلسلہ بشریت میں جن کی اولاد ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء کہلائے۔ اگر اس سلسلے کو اگر آپ تسلسل کے ساتھ دیکھیں تو انسانیت میں سب سے بڑا شرف اور سب سے بڑا رتبہ جو ہے وہ حضرات انبیاء کا ہے۔ اللہ کی خلق میں سب سے قدر والی جماعت انسان ہے، اور انسانیت کا سب سے عظیم طبقہ جو ہے وہ درجہ جو ہے وہ حضرات انبیاء کا ہے۔ اب حضرات انبیاء کے اندر اللہ رب العالمین جل مجدہ نے سلسلے رکھے ہیں، یوں سمجھیے کہ حضرات انبیاء کے سلسلے کو اگر ایک جانب سے دیکھیں تو حضرت عیسیٰ ہے، اس کے بعد حضرت موسیٰ ہے، اس کے بعد حضرت نوح ہے، پھر حضرت ابراہیم ہے، پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر اس طرف سے اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کا سب سے اونچا درجہ، اللہ کی خلق میں سب سے معزز طبقہ وہ حضرت انسان ہے، اور انسانیت میں سب سے شرف اور سب سے بلند طبقہ حضرت انبیاء کا ہے، اور حضرت انبیاء میں جن کی سب سے زیادہ عزت ہے وہ حضرت عیسیٰ ہیں، ان کے اوپر جن کا درجہ ہے وہ حضرت موسیٰ ہیں، ان سے اوپر جن کا درجہ ہے وہ حضرت نوح ہیں، ان سے اوپر جن کا درجہ ہے وہ حضرت ابراہیم ہیں، اور سب سے اونچا جن کا درجہ ہے وہ گنبد خضرا کے مکی جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرام ہے۔ تو یہ وہ تسلسل ہے، اس لیے حضرت ابراہیم کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی حضور کے بعد انبیاء میں اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کے اوپر سے اگر آپ دیکھیں جو آخری کڑی جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مرتبے میں جڑتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو اب یہاں پر یہ قرآن ذکر کر رہا ہے کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اے حبیب آپ ان کو ڈرائیے اور ان کو آپ سبق سکھائیے اور ان کو ہمارے عذاب سے ڈرائیے، ہماری توحید سے انہیں آشنا کرائیے۔ نبی کا کام ہوتا ڈرانا، کیونکہ نبی کی پہلی جو دعوت ہوتی ہے وہ ڈرانے کی ہوتی ہے، نذیر بشارت تو پھر جو دعوت قبول کرتے ہیں ان کو دی جاتی ہے۔ تو رسالت کا پہلا پیغام جو ہے وہ نہی عن المنکر کا ہے، یعنی ڈرانے کا ہے کہ جو تم حرکت کر رہے ہو اس پر تمہارے لیے دنیا بھی تمہارے لیے قید خانہ بن جائے گی، آخرت بھی خیرخانہ بن جائے گی. تو نبی کی رسالت اور نبی کی تبلیغ کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے وہ نذیر ہونا ہوتا ہے, ڈرانے والا, اور جو ڈر کر اس حقیقت کو قبول کر لے تو پھر بشیر والا صفت آ جاتی ہے کہ پھر ان چیزوں پر اللہ رب العالمین کا نبی کہ جنہوں نے ڈر کر اس حقیقت کو قبول کیا ہے تو ان کو دنیا و آخرت میں کیا انعامات ملیں گے, نبی اس کی بشارت عطا فرماتا ہے. تو قرآن نے یہاں پر سب سے پہلی چیز ذکر کی ہے کہ حبیب آپ ان کو ڈرائیے, اس لیے کہ ان کے باپ داداؤں کو نہیں ڈرایا گیا. اس پر مفسرین نے کہا کہ یہ بات کیسے سمجھ میں آتی ہے کہ باپ داداؤں کو نہیں ڈرایا گیا, حضرت ابراہیم تو خود آئے اور عرب کے اندر تو حضرت اسماعیل بھی آئے ہیں, اور حضرت اسماعیل کے ساتھ عرب میں تو حضرت شعیب بھی ہیں. ان شخصیات نے تو باقاعدہ ڈرایا ہے. پھر قرآن کریم یہ کہتا کہ آپ ان کو ڈرائیے کیونکہ آپ سے پہلے ڈرایا نہیں گیا ہے, قریش مکہ عرب کو ڈرایا نہیں گیا ہے اور یہ غفلت میں ہے. تو اس کا معنی تمام مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ان کے قریبی آبا و اجداد, ان کے جو قریبی آبا و اجداد ہیں ان کو نہیں ڈرایا گیا. اوپر کے لوگ وہ تو ڈرائے گئے, وہ رسالت کے کسی زمرے کے اندر وہ رہے, ایک بات تو اس کا یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کا کلام اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ کسی قوم کو ہم عذاب کا شکار, بڑا علمی اور کلامی میں یہاں پر نقطہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی قوم کے اوپر عذاب نہیں بھیجتے اور اس کے مورود لعنت اور مورود الزام نہیں ٹھہراتے جب تک کسی رسول کو بھیج کر ہم حق کو واضح نہ کر دیں. اب آپ دیکھیے زمانے میرے دوستوں دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک وہ دور ہے, ایک وہ زمانے کا ڈیوریشن ہے کہ جس میں نبی آ چکا ہے, نبی آ چکا ہے اور عین نبی اپنے وجود کے ساتھ اس عرصے میں موجود ہے, 20 سال, 25 سال, 100 سال, 150 سال, 1000 سال جو نبی کی عمر ہے, وہ ایک اس کی حیات ظاہری کا عرصہ ہے. اور ایک وہ ہے جو اپنی قبر شریف میں چلا گیا تو جو تعلیم وہ لے کر آیا تھا, جو کتاب وہ لے کر آیا تھا, جو صحائف وہ لے کر آیا تھا, جو پیغام لے کر آیا تھا, وہ جب تک اپنی اصل صورت میں موجود ہوگی تو وہ دور رسالت رہے گا, وہ دور باقاعدہ باضابطہ باقی رہے گا. اب وہ دور آ گیا, اب تو یہ ایک تو اس جو مثبت دور ہے اس کے دو مرحلے ہو گئے, ایک تو یہ کہ نبی موجود ہیں خود, دوسرا یہ کہ نبی تو دنیا سے تشریف لے گئے, ان کی تعلیم موجود ہے. اب اسی طرح دوسرا دور یہ کہ نبی آئے نہیں, یعنی ایسا دور آ گیا کہ نبی آئے نہیں, یا نبی آئے تھے لیکن ان کی پیغام جو تھا وہ پیغام جو تھا اس میں تحریف ہو گئی, اس میں حق و باطل کی آمیزش ہو گئی, اس میں رتب و یابس ملا دیا گیا, اس میں خشک و تر کو ملا دیا, جھوٹ اور سچ کے ساتھ اس تعلیم کو بگاڑ دیا گیا. تو اب یہ دو مرحلے ہیں. اب ایک وہ مرحلہ جس میں نبی خود موجود ہو, نبی کی رسالت کا پیغام موجود ہو, تو اس کو تو زمانے رسالت کہا جاتا ہے. اب ایک وہ ہے کہ نبی آئے تھے, بڑی توجہ سنیے گا, نبی آئے تھے اور نبی چلے گئے, اور اب جو دور ہے اس میں نبی نہیں ہے کوئی, اور نبی بھی نہیں ہے اور نبی کی تعلیم اپنی اصل صورت میں بھی نہیں ہے, تو اس کو کہتے ہیں زمانہ فطرت. فا تا را اور تا را کے اوپر آپ زبر پڑھیں گے, فطرت. تو زمانہ فطرت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ اپنی طبیعت کے تحت, یہ وہ فطرت نہیں ہے, وہ طوطے والا تا نہیں ہے, وہ طوطے والے تا سے فطرت آتی, فطرت جو آپ کا نیچر ہے, یہ وہ مراد نہیں, یہ زمانہ فطرت ہے, علی با تا والا. اور یہ زمانے فطرت کا ایک معنی یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے کچھ رسالت کے نمائندے انسان کے اندر بھی رکھے ہیں جو حق و باطل کے اندر تمیز کرتے ہیں اور حق کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے علم کی جتنی بھی کتابیں ہیں, علم کلام کی بالخصوص, ہماری جس طرح کے شرح عقائد وغیرہ ہے, لیکن اس مسئلے کو جس میں میں نے اپنے مطالعے سے تحدیث سے نعمت کے لیے جس کو کھول کر میں نے دیکھا, وہ اہل سنت و جماعت کی علم کلام کی بہت اونچی کتاب ہے, علامہ ابو شکور سالمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التمہید. التمہید یہ عقیدہ کو بیان ہے, یہ اتنی بلند کتاب ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب بابا فرید سے مرید ہونے گئے, حالانکہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ خود بہت بڑے شیخ الحدیث اور عالم تھے, دہلی کے بہت بڑے مفتی تھے, جب انہیں حضرت خواجہ گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت اور علم کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے دہلی سفر کیا پاک پتن کی طرف, دہلی سے پاک پتن کی طرف آئے, حضور محبوب الہی نظام ملت و دین میرے آقا حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے دہلی سے سفر فرمایا, غور سے سنیے گا, یہ عالم ہے باقاعدہ. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بدایوں شریف کے ہیں, پیدا یہ بدایوں میں ہوئے ہیں, والدین ان کے بدایوں میں ہیں, بدایوں شریف سے یہ پھر چلے گئے دہلی شریف, دہلی میں آپ نے ایک لمبا عرصہ گزارا ہے اور وہیں پر تحصیل علم آپ نے کیا اور بہت علم میں مقام حاصل کیا. اب آپ یوں سمجھیے کہ دہلی کے جید علماء کے اندر یہ اعلیٰ درجوں میں قاضی القضاء سمجھ لیجئے, بڑے اعلیٰ مفتی اعظم سمجھ لیجئے, اس درجے پر اللہ رب العالمین نے علم ظاہری میں تفوق اور برتری عطا فرمائی تھی, کسے؟ حضور محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کو حضور سیدنا باب فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت باطنی اور علم ظاہری کا جب پتہ چلا تو انہوں نے باقاعدہ رخت سفر باندھا اور یہ دہلی سے پاک پتن شریف پہنچے۔ پاک پتن شریف پہنچے وہاں پر باقاعدہ باضابطہ مرید ہوئے بابا صاحب سے۔ اب اس سے اندازہ لگائی کہ بابا صاحب خود کتنے بڑے عالم ہیں۔ تو بابا صاحب ایسا نہیں کہ 5000 گز کا آستانہ پکڑ کر صرف تعویذ دے رہے تھے، وہ اپنے وقت کے جید عالم تھے، حدیث پڑھانے والے استاد تھے، فقہ کے استاد تھے۔ جاہل جس کو حدیث اور فقہ آتا نہیں، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں تو کہتا ہوں سب سے مشکل مرحلہ پیر بننا ہے، اس لیے کہ عالم ظاہر بننا تو آسان ہے کہ اس کے لیے سفید کپڑے پہن لیں، لیکن پیر کامل بننے کے لیے دل کو نور والا کرنا پڑتا ہے۔ تو سب سے مشکل فیلڈ جو ہے وہ یہ ہے۔ اور آج تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کسی نے کہا ہمارے علاقے میں ایکو چلانے والے تھے، آج وہ بھی پیر بن گئے۔ تو میں نے کہا آپ دیکھیے نا کہ یہی تو آثار قیامت میں سے ہے کہ جس نے اگر 2 تعویذ لکھنے لگا تو وہ پیر بن گیا۔ تو تعویذ لکھنا اور ہے، تعویذ بیچنا اور ہے، اور پیری مریدی اور چیز ہے، ولایت کی راہیں اور چیز ہیں۔ لیکن ہمارے وہاں معیار بھی ایسا ہے نا کہ جس کا دم اثر نہیں کرے تو ہم اس کے مرید بھی نہیں بنتے، جس کا تعویذ اثر نہ کرے تو ہم اس سے متاثر بھی نہیں ہوتے۔ تو ہم خود اتنے مادہ پرست ہوئے ہیں۔ تو تعویذ دینا اور شے ہے اور ولایت کی راہ اور شے ہے، تو یہ ایک الگ مرحلہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے پاک پتن شریف تو بابا صاحب سے جب مرید ہوئے ہیں، تو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرید کرنے کے بعد تقریباً کئی دن اپنے پاس روکا، فوراً خلافت نہ دی۔ اور روکنے کے بعد یہ التمہید جس کا حوالہ اب میں پڑھنے جا رہا ہوں زمان فطرت کے حوالے سے، علم کلام کی کتاب، التمہید یہ علم کلام کی، اہل سنت ماتریدی عقائد کی مضبوط اور مستند کتاب ہے، جس کے مصنف ہے امام ابو شکور سالمی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تمہید بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مسجد شریف میں مغرب کے بعد اس کا درس دیا کرتے تھے۔ حضور سیدنا شیخ الاسلام بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ سبقن لفظ لفظ سطر سطر ہر لائن خود بٹھا کر خواجہ نظام الدین اولیاء کو پڑھائی ہے، حالانکہ وہ خود بہت بڑے شغل ریس ہیں، پڑھائی ہے۔ پڑھانے کے بعد پھر کتابوں کا امتحان لیا کہ توحید کے بارے میں تم یہ جو تم نے پڑھا اس کے بارے میں ذرا بتاؤ کیا پڑھا، رسالت کے بارے میں کیا پڑھا، آخرت کے بارے میں کیا، فرشتوں کے بارے میں کیا، شفاعت کے بارے میں کیا، سب کا امتحان دیا۔ اور امتحان میں کامیاب ہوئے تو دستار منگا کر ان کے سر پر باندھ کر خلافت عطا فرمائی۔ بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ نے جن سے سیما جاری ہوا ہے وہ یہ ڈھول دھماکوں میں جو دین بک رہا ہے یہ بابا صاحب کے وہاں آپ کو نظر نہیں آئے گا، وہاں پڑھنا پڑھانا ہی نظر آئے گا آپ کو۔ جس کو یہ جاہل پیر کہتا ہے یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، تو میں نے کہا بابا فرید سے بڑا کوئی مولوی نہیں تھا، بابا فرید تمہاری طرح ٹھگ پان کھا کے پھرنے والے پیر نہیں تھے، باقاعدہ قرآن و سنت پڑھانے والے پیر تھے۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ وہ فقہ اور کتابیں پڑھانے والے پیر تھے، امام احمد رضا جیسے لوگ پیر ہوتے ہیں جن کا شب و روز جو ہے قرآن و سنت پڑھنا پڑھانا آتا ہے۔ اور حضرت شیخ سعدی نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ بے علمی ناتواں خدا را شناخت، جاہل آدمی خدا کو جان ہی نہیں سکتا۔ اب آپ دیکھیں درجنوں پیر مشہور ہو جاتے ہیں، ہم کسی پہ تنقید نہیں کرتے، شعبہ مقدس ہے، اس شعبے کا انکار کرنا منافقت ہے، بد مذہبیت ہے، الحاد ہے، اور سراسر بد مذہبیت ہے۔ لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہر ایرا غیرا نتو خیرا، جس کا نصب بھی عجیب غرب کا، اس کا عمل بھی عجیب غرب کا، جس کی فکریں بھی گویا کہ لومڑیوں کی طرح ہو، اور وہ آ کر باز کے گھونسلے پر قابض ہونے کی کوشش کرے، جس کو حضرت اقبال نے ذکر کیا تھا کہ زاغوں کے تصرف میں قابو کا نشیمن۔ باز جو ہوتا ہے، باز ایسا پرندہ ہے جو بہت اونچی پرواز بھرتا ہے، بہت اونچی پرواز بھرتا ہے، مردار نہیں کھاتا، اپنا شکار خود کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوا جو ہے وہ مردار کھاتا ہے، مردار کھاتا ہے، گندگی کھاتا ہے، باز میں سخاوت فیاضی ہے، جس پر حملہ کر لے تو پکڑ لے، اگر وہ زخمی ہوا تو پھر حملہ نہیں کرتا ہو، اگر ایک چیز میں وہ ہاتھ میں آ گیا تو آ گیا، اور زخمی کر گیا وہ لاغر بن گیا تو پھر حملہ اس کو نہیں کرتا، وہ ایک ہی جھپٹے میں کرتا ہے، یعنی اپنی خوراک کے اندر بھی اس کا اتنا عدل ہے۔ اور کوا جو ہے وہ دوسرے کا مال کھانا، ہرس، کوے کی عادت ہی شرارتی ہوتی ہے۔ تو اقبال نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن، عقاب کہتے ہیں باز کو، زاغ کہتے ہیں فارسی میں کوے پر، یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ وہ پرانے نظام مزاروں میں چلے گئے اور ان کے آستانے جو عقاب کے گھونسلے کی طرح تھے، اب لوگ ڈرتے ہیں کہ جناب وہ ہو یہ تو کہا جی گھونسلہ تو عقاب کا ہے لیکن اندر بیٹھا کوا ہے اس میں، کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن، کہ کووں کے قبضوں میں آ گیا ہے عقابوں کا نشیمن۔ تو آپ اس آستانے میں بیٹھے ہوئے شخص کو نہ دیکھو، اس مزار والے کو دیکھو، اگر وہ سجادے کا عقیدہ نظریہ عمل اس صاحب مزار والے کی طرح ہے تو اس کا ادب کیا جائے گا، اور صاحب مزار کی طرح اس کا عقیدہ نہیں ہے تو بیٹا کسی کا بھی ہو لائق ہے، اس لیے کہ نسب بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں جی ہم کیا کریں جی، وہ تو پیر کے بیٹے ہیں، پیر کا بیٹا ہے، وہ ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، مرزائیوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، شیعوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، بد مذہبوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، تو اس کو سراسر جہالت کہتے ہیں، اس کو اولیاء کی عقیدت نہیں کہتے ہیں۔ کیونکہ اولیاء کی شان یہ بیان کی گئی کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں اور صاحب تقویٰ ہوتے ہیں، قرآن نے ذکر کیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ صاحبان ایمان ہوتے ہیں صاحبان تقویٰ ہوتے ہیں، اور ایمان اور تقوی کا معیار کیا ہے، وہ اسی چیز کو پسند کریں گے جس کو اللہ رسول پسند کرتے ہیں۔ اور تقوی کی ایک تعریف میں کر دوں آپ کے سامنے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فاروق اعظم نے پوچھا تھا کہ ابی تم نے تو سرکار سے بڑی تفسیریں پڑھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا تقوی کی تعریف تم کرو، تو تقوی کا معنی بچنے کا آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تقوی کو یوں سمجھتا ہوں کہ کانٹوں کی وادی ہو تو آپ کو اگر گزرنا ہوگا تو آپ کیسے گزریں گے، تو کہا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر میں بالکل گزروں گا، تو کہا بس یہ دنیا جو ہے کانٹوں کی وادی ہے، اپنے آپ کو بچا کر جنت کی طرف لے جانا، یہ ہے تقوی۔ اور حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کی بڑی پیاری تعریف کی ہے، فرمایا تقوی کیا ہے، ایک جملے میں اس کی تعریف کی ہے، فرمایا تیرا مالک تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں دیکھنے سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اب یہ شرم اور حیا کے لیے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی جملہ نہیں ہے جو اولیاء نے ذکر کیا ہے، کہ تیرا مالک تیرا خالق تجھے وہاں نہ دیکھے جس نے تجھے بن مانگے انگنت نعمت عطا فرمائی ہے، وہ تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں دیکھنے سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، یہ تو تقوی کی بنیاد ہے، اور جس میں یہ روح نہ ہو تو وہ ہمارے دل کی صفائی کیسے کر سکتا ہے، وہ ہمارا مقتدا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے، میں پھر پیچھے چلتا ہوں، خواجہ نظام الدین اولیاء آئے بابا فرید کے پاس، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اور باضابطہ، میں لطائف شرفیہ کا درس بھی دیتا رہا ہوں الحمدللہ، مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ کہ وہ آپ میرے لطائف کا جو میں نے درس دیا آپ اس کو سن سکتے ہیں، اس میں ہم نے سارے مشائخ کی علمیت کو بیان کیا ہے کہ کوئی پیر جاہل نہیں گزرا، جس کو اہل سنت اپنا پیر کہتے ہیں ان میں جاہل کوئی نہیں گزرا تھا، وہ اپنے وقت کے علم باطن کے بھی امام تھے اور علم ظاہر کے بھی امام تھے۔ غوث اعظم بیک وقت فقہ حنفی، فقہ شافی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی پر فتویٰ دیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ غریب النواز اپنے اسفار کے اندر اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ بابا فرید شکر، حضرت قبلہ داتا گنج بخش علی حجویری کی کشف المحجوب شریف اٹھائیے، بعض علماء لکھتا ہے یہ پوری کتاب آپ نے سفر میں لکھوائی ہے، یعنی آپ کا مریض سوال کرتا تھا آپ جواب دیتے تھے، کئی قرآن کی آیتیں، سینکڑوں حدیثیں اس کے اندر موجود ہیں، سینکڑوں اولیاء کے حوالے موجود ہیں۔ تو یہ حضرت سیدنا سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی کیا شان تھی کہ بغیر لائبریری بغیر کسی کتاب کے مرید کو پڑھا رہے ہیں آپ۔ تو پڑھنا پڑھانا علم ظاہر، یہ جو قرآن و سنت آپ پڑھتے ہیں نا، یہ پڑھنا پڑھانا یہ اصل دین ہے، یہ دین ہے۔ طریقت شریعت سے ہٹ کر راہ کا نام نہیں ہے، شریعت پر عمل کرنے کا نام۔ شریعت پر عمل اور چیز ہے، شریعت پر عمل اللہ کے لیے کرنا یہ طریقت ہے۔ طریقت کا معنی کیا کہ شریعت پر عمل اللہ کے لیے کرنا، یہ ہے طریقت۔ اور میں پھر اقبال کا ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اقبال نے طریقت کی بڑی پیاری تعریف کی ہے، وہ کہتے ہیں طریقت چیست اے والا صفات، اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں اقبال کہ طریقت چیست اے والا صفات، شریعت را دیدن با اعماق حیات۔ وہ کہتے ہیں فارسی جملے کے اندر کہ طریقت کس کو کہتے ہیں، فرمایا شریعت کے احکام کو روح کے ذریعے دیکھنا۔ اور اسی کو حضرات صوفیہ نے کہا کہ جب آپ جبری طور پر عبادت کریں تو یہ شریعت ہے، اور جب اللہ کی محبت میں عبادت کرے تو یہ طریقت ہے۔ طریقت شریعت سے ہٹ کر گئے نا، ہم تو طریقت والے ہیں یہ شریعت والے، تو یہ جملہ کہہ کر وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ طریقت کہیں اور نہیں ملتی، طریقت پائی شریعت کے اندر جاتی ہے۔ طریقت پائی جو ہے وہ شریعت کے اندر جاتی ہے، جیسے زیتون کے پھل میں ہی اس کا تیل ہوتا ہے، تو اس طرح شریعت ہی کے اندر اس طریقت کی راہیں ہوتی ہیں۔ تو شریعت ہے وہ احکام، نماز پڑھو، ماں باپ کا ادب کرو، ایمان لے کر آؤ، یہ شریعت ہے۔ اب اس کو اللہ کے لیے کیا، یہ طریقت ہے۔ تو جو کام اللہ کے لیے کیا جائے وہ طریقت ہے، اس میں دوام ہو جائے کہ ہر کام پھر اللہ کے لیے ہو جائے تو یہ معرفت ہے، اور یہی جو رہا یہ حقیقت ہے۔ تو یہ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، یہ ایک سے بڑھ کر ایک کیفیات کا نام ہے جو اسی مراحل، اس کی پروسیس کے اندر اس کے نتائج اور رزلٹ مرتب ہوتے ہیں۔ تو حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ جب خلافت دیا ہے تو علامہ ابو شکر سالمی کی اس کتاب کو پڑھایا، اب آئیے لوٹ کر اس کتاب کا مرتبہ اب آپ سمجھ چکے ہوں گے. اب آئیے سیس کی طرف جو میں آپ کی خدمت عرض کر رہا تھا کہ ایک زمانہ تو وہ ہے جس میں رسول آ چکے ہیں اور رسول کی تعلیم بھی موجود ہے, یہ دوسرا ہے. ایک وہ ہے کہ رسول آئے نہیں اور تعلیم بھی ختم ہو گئی, تو اس زمانے کو کہتے ہیں زمانہ فترت. اب امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا, ایک شخص جزیرے میں پیدا ہوا, ایک شخص ایسے جزیرے کے اندر پیدا ہوا کہ جس تک کسی رسول کی کوئی بات ہی نہیں پہنچی, جس تک دین ہی نہیں پہنچا, یا وہ ایسے علاقے میں آیا جہاں پر نہ کسی رسول کے بارے میں اس کو پتا تھا نہ کتاب کے بارے میں پتا تھا. جس طرح کی مثال دے دی کہ جناب اس نے کسی آئی لینڈ میں کوئی اس کو بچے کو چھوڑ کر چلا گیا, وہ پڑ گیا, بڑا ہو گیا, جوان ہو گیا, اب اسے تو نہیں پتا کہ اذانیں کیا, نماز کیا ہے, کوئی اس کو سمجھانے والا نہیں آیا, تو کیا قیامت کے دن اس سے بھی باس پرس ہوگی؟ یہ بڑا پیارا سوال حضرت امام اعظم سے کیا گیا. سمجھا, ایک تو وہ جس کو پتا چل گیا, ایک وہ جس کو پتا ہی نہیں چلا اور پتا چلنے کے ذرائع بھی اس کے پاس نہیں ہے, تو اب وہ کیا کرے؟ تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایک رسول کو باہر بھیجتا ہے اور تین رسولوں کو اندر بٹھایا ہوا ہے. ایک آپ کی فطرت ہے, ایک آپ کا ضمیر ہے, ایک آپ کی عقل ہے. فطرت کے اندر اللہ نے اپنی محبت کے چراغ کو اجاگر کیا ہے. انسان کہیں بھی ہو وہ کسی نہ کسی کی تلاش میں ضرور رہتا ہے, وہ کسی کی محبت میں تڑپ رہا ہوتا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے فلاں چیز مل جائے تو میری زندگی کی معراج ہے, وہ چیز اسے مل جاتی ہے, پھر بھی اس کا دل کسی اور کو تلاش کر رہا ہوتا ہے. اور اگر کسی خوف اور کسی بند کمرے میں وہ آ جائے, اس کے باڈی گارڈ اس کے ساتھ ہو یا لائٹنگ کا بھی پورا انتظام ہو, پھر اگر ڈر رہا ہو وہ پھر بھی وہ کسی کی پناہ مانگ رہا ہوتا ہے. تو فرما فطرت کے اندر اللہ رب العالمین جل مجدہ کے ہونے کا, اس کو پانے کا اور اس کی پناہ میں آنے کا یہ خیال ہر وقت مومن ہو یا کافر اس کے اندر یہ بیدار کرتا رہتا ہے, اور انسان اس اندر کی تڑپ کو باہر ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے. کافروں سے غلطی کیا ہوئی؟ انہوں نے اس فطرت کے تقاضوں کو ڈھونڈنے کے لیے عقل کو سہارا بنایا. اہل ایمان پر یہ کرم ہو گیا کہ انہوں نے فطرت کے تقاضوں کو ڈھونڈنے کے لیے ذات مصطفیٰ کو سہارا بنایا. اس لیے کہ فطرت کی غمازی عقل پورے طور پر نہیں کر سکتی, کیونکہ عقل دھوکہ بھی دیتی ہے. عقل کی ایک لمٹ ہے, اس لمٹ سے زیادہ اس کو استعمال کرو گے تو اس میں ایرر آ جائے گا, وہ رزلٹ صحیح نہیں دے گی. مثال کے طور پر آپ دیکھیں, آپ کے اندر آپ جب گاڑی میں سفر کرتے ہیں, گاڑی میں جب آپ سفر کرتے ہیں تو گاڑی جیسے 20, 30, 40, 50, 60 اب اسپیڈ جیسی بڑھتی چلی جاتی ہے, تو آپ اگر اپنی عقل سے کام نہ لیں, عقل سے کام نہ لیں, انسان کو اللہ نے احساس بھی دیا عقل بھی دیا لیکن اس کا ایک دائرہ کار ہے, اس دائرے سے آپ ہٹاؤ گے تو یہ ہدایت دینے کی بجائے گمراہ کر دے گی. احساس جو بندے کے سینس ہیں, حس ہیں, اس کا بھی ایک دائرہ کار ہے. اب گاڑی میں آپ تیز چل رہے ہیں, 120 کی اسپیڈ میں چل رہے ہیں, آپ اپنی عقل کو دخل نہ دیں, صرف آپ اپنے احساس کو دخل دیں تو آپ کو یوں لگے گا درخت آپ کے ساتھ بھاگ رہا ہے اور یہ مکان پیچھے کی طرف بھاگ رہے ہیں, آپ آگے کی طرف بھاگ رہے ہیں, ایسا محسوس ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پھر کون سی چیز ہے جو آپ کو روکتی ہے اور روک کر یہ کہتی ہے کہ نہیں چل رہا تو ہے, یہ نہیں, وہ عقل ہے. اور وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو صحیح جواب نہیں دے رہی؟ وہ آپ کا احساس ہے. کیونکہ احساس ایک حد تک تھے, جب احساس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, جب احساس کسی فیصلے پر غلط جواب دیتے ہیں تو عقل اس کی کمانڈ کو سنبھالتا ہے اور عقل کہتا ہے کہ نہیں یہ فیصلہ ٹھیک ہے, اور جب عقل غلط فیصلہ کرنا شروع کر دے تو نبوت اس کو سنبھال لیتی ہے. اب مثال کے طور پر دیکھیے, عقل سے آپ پوچھے خدا کون ہونا چاہیے, عقل سے بندہ پوچھے کہ الہ کون ہونا چاہیے, تو عقل یہی جواب دیتی ہے کہ الہ وہ ہونا چاہیے جو دو چیزوں میں تجھ سے زیادہ ہو, اور باقی چیزیں اس کی تشریح بنتی ہے, دو چیزوں میں تجھ سے زیادہ ہو, کیا کہ وہ طاقت میں تجھ سے زیادہ ہو. تیرا معبود وہ ہونا چاہیے جو طاقت میں سب سے زیادہ ہو, اور معبود وہ ہونا چاہیے کہ جو علم میں سب سے زیادہ ہو. یہ عقل کہتی ہے, کیونکہ سارے شعبے اچھائی کے عقل ہی سے, علم ہی سے بنیں گے, طاقت ہی کے شعبے بنیں گے, اور سب کو اگر آپ جمع کریں گے اور عقل سے پوچھیں کہ خدا کون ہونا چاہیے, تو عقل یہ جواب دیتی ہے کہ خدا وہ جو علم میں تجھ سے زیادہ ہو, جو تیری کیفیات کو تجھ سے پہلے جان لیتی, اور طاقت میں اتنا زیادہ ہو کہ تو اپنی بھلائی کے لیے نہ کر سکے اور وہ تیری بھلائی کے لیے تو یہ کر کے دکھا دے. اب یہ مطلق تصور ہے. اب عقل نے یہ معیار بنایا ہے خدا کا کہ جو علم میں زیادہ ہو اور جو طاقت میں زیادہ ہو. ہندوؤں نے, ملحدوں نے اور دیگر دہریوں نے اس چیز کو بنیاد بنا کر یہ خدا کو ڈھونڈنے لگے. اس لیے ہندو ہر طاقتور کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ بھگوان سمان ہے, یہ خدا جیسے ہیں, یا یہ خدا ہے معاذ اللہ. اس لیے ہندو اگر اپنے سے زیادہ کسی کو پڑا ہوا دیکھتا ہے تو چمتکار ہے, وہ تو بہت عجیب ہے, پھر اس کو خدا کہہ دیتا ہے. تو پہاڑ کو ہندوؤں نے خدا کہہ دیا, سورج کو خدا کہہ دیا, کہ یہ طاقت کتنی دیکھو, کہ جناب وہ فیاض کتنا ہے کہ ایک جگہ ہوتا ہے ساری کائنات کو روشن کرتا ہے. آگ کی طاقت کو انہوں نے دیکھا کہ ہر چیز کو جلا دیتی ہے تو اس کو خدا کہہ دیا. پانی اور سمندر کی طاقت کو دیکھا تو اس کو خدا کہہ دیا. تو اب عقل نے جب گمراہ کرنا شروع کیا تو سمجھدار لوگوں نے عقل کو پیچھے کیا اور ایسی بستی کی طرف چلے کہ جہاں عقل کو ہدایت ملے. تو سمجھنے والے ایسی بستی میں پہنچے کہ جن لوگوں نے سورج کو خدا کہا تھا, جن لوگوں نے چاند کو خدا کہا تھا, اس کی طاقت کو دیکھ کر تو انہوں نے کہا ہستی کو دیکھا کہ چاند انہی کی انگلیوں پر دو ٹکڑے ہو رہا تھا, سورج انہی کی انگلیوں کے اشارے سے ڈوبا ہوا نکل آ رہا تھا, قریب تھا کہ لوگ ان کو خدا کہتے. تو انہوں نے اعلان کر دیا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد, میں خدا نہیں, میں خدا کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں. خدا تو جس نے مجھے یہ طاقت دی ہے اور میں اسے سجدہ کرتا ہوں, لہذا تم خدا کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو میری اتباع میں اس کو سجدہ کرو جسے میں سجدہ کر رہا ہوں. تو وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو رسالت ہی کے ذریعے, رسالت ہی کے ذریعے عقل کی رہنمائی ہوتی ہے. اس لیے شریعت مطہرہ نے الذین آمنوا بالغیب, مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے, اور غیب جو ہے وہ عقل کی ضد ہے. غیب جو ہے وہ عقل کی ضد ہے. عقل ہر اس چیز کو چاہتی ہے جو سامنے ہو, اپیرنٹ, سامنے جو ظاہر نظر آ رہی ہو, اس چیز کو عقل چاہتی ہے. عقل کا غیب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, غیب سے عشق کا تعلق ہوتا ہے. بن دیکھی چیز کو عشق مانتا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں موضوع میں یہاں پر آ جاؤں گا, ورنہ میں اقبال کو لے کر بیٹھتا اور آپ کو عشق کے الفاظ سکھاتا. مجھے تو بس میں اس طرف آ گیا. عقل ظاہر کو دیکھتا ہے عشق, عقل ظاہر کو دیکھتا ہے عشق, غیب کو دیکھتا ہے. عقل دیکھ کے مانتا ہے, عشق بن دیکھے مانتا ہے. تو الذین یؤمنون بالغیب, مومن وہ کامل ہو سکتا ہے جو عاشق زیادہ ہو, جو جتنا بڑا عاشق ہوگا مومن ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں عقل پر کم زور دو, عشق پر زیادہ زور دو. اس لیے کہ عقل ہوتا تو پھر غیب پر جو چیز دیکھی نہیں ہے تو عقل اس کو مان کیسے سکتی ہے. لیکن عشق کہتا ہے مان, عقل کہتی نہیں مانوں گی. عقل سے عشق کہتا ہے کیوں نہیں مانے گی تو؟ تو عقل کہتی نظر نہیں آ رہا. اور عقل سے جب عشق پوچھتا کہ تو کیوں مان رہا ہے تو کہا اس لیے مان رہا ہوں کہ محبوب مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, جو اقبال نے کہا نا کربلا کے بارے میں, آئے ہائے ہائے, جو اس نے دین کی سمجھ کے لیے عشق اور عقل کا جو تقابل کیا, کلیات کبھی دیکھیں آپ. اور اسی چیز کو اس نے بار بار ذکر کیا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. آگ جل رہی ہو, کوئی آپ کو کہے چھلانگ مارو, آپ کی عقل 10 دفعہ ہاتھ جوڑے گی کیا کر رہا ہے. تو حضرت ابراہیم نے جو چھلانگ ماری وہ عقل نہیں تھا, وہ عشق تھا. عقل محو حیرت ہے لبے بام ابھی, عقل تو کہہ رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے, لیکن عشق تھا کہ مولا نے کہا ہے چھلانگ مار, میرے آقا نے کہا ہے چھلانگ مار. عقل نتیجے کو چاہتی ہے, عقل غرض والی ہوتی ہے, عشق بے غرض ہوتا ہے. عقل پسو پیش اس لیے کرتی ہے کہ وہ نتیجہ چاہتی ہے, اور عشق نتیجہ نہیں چاہتا, عشق دعاؤں کو دیکھتا ہے. تو اس لیے فرما الذین یؤمنون بالغیب, مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے. اس لیے صحابہ کرام کو آپ دیکھیں, حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ رضوان بھائی, آپ نے حدیث پاک ابو داؤد سے یقیناً سنی ہوگی, یہ دیکھیں کیسے عشق کی مثال. حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ دیکھا کہ ایک بہت بڑا مجمع جمع ہے, ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے, آئے ہائے, حضور کو ماننا ہو تو پھر عقل سے نہیں عشق سے مانتے ہیں, عشق سے. اگر یہ ڈیبیٹ کا مسئلہ ہو تو وہ الگ چیز ہے, لیکن اس میں بھی عقل کی لگام عشق کے ہاتھ میں ہوگی, اور عشق کا تنازل جو ہے وہ روب ذات مصطفیٰ سے ہوگا. عقل کو اعتدال عشق دے گا, اور عشق کو اعتدال حضور کی ذات کا روب دے گا. تو یہ توازن کے سلسلے ہیں کہ جس میں عقل بھی افراط و تفریط کے شکار نہیں ہوتی اور عشق بھی بےڈھنگا نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیے کہ حضرت خزیمہ بن ثابت گزر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا مجمع ہے, وہ مجمع کو چیرتے ہوئے پہنچے تو دیکھ رہے ہیں کہ یہودی حضور سے بحث کر رہا ہے, ایک یہودی حضور سے بحث کر رہا ہے. انہوں نے کہا جی کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہا یہ حضور نے کوئی سودا کیا, اس سے ہی انکار کر رہا ہے. قریب گئے, ایک سرکار کے صحابی سے پوچھا کیا اتنی شور شرابہ ہے اور حضور اس سے بات کرتے ہیں, آگے سے حجت کرتا ہے, مانتا نہیں ہے. تو کہا یہ بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے جو سنا ابھی تک وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے گھوڑا خریدا ہے, اور گھوڑا زبانی طور پر خریدا تھا, اور حضور نے کہا تھا کہ گھوڑا ابھی دے دو مجھے, میں پیسہ بعد میں دوں گا. اب اس کی نیت خراب ہو گئی, اس لیے کہ اس کو کہیں اور جگہ سے زیادہ پیسے مل رہے ہیں. تو اس نے کہا میں نے آپ کو گھوڑا بیچا ہی نہیں. تو یہ مسئلہ ہے. اور مسئلہ تو پر کاش میں پھر کیا مسئلہ ہے؟ کہ مسئلہ یہ کہ جس وقت حضور نے خریدا تھا اور اس نے زبانی طور پر بیچا تھا تو گواہ کوئی نہیں تھا. تو یہودی بار بار یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نے آپ کو بیچا تو گواہ لاؤ گواہ لاؤ گواہ لاؤ. تو خزیمہ بن ثابت نے کہا کہ یہ سارا مجمع گواہ کے انتظار میں کھڑا ہے. کہاں کاٹو تم ہٹ گئے آگے گئے کہ میں گواہ ہوں. اتنی سی بات کہ میں گواہ ہوں میرے سامنے تو نے حضور کو بیچا ہے. اس نے آگے پکڑایا گھوڑا اور چلا گیا. سرکار کنارے پر لے جا کر کہنے لگے خزیمہ بات تو نے ٹھیک کی ہے کہ تو نے یقیناً میں نے اس سے خریدا تھا لیکن تو نے جو گواہی دے دی اس وقت تو موجود نہیں تھا. تو حضرت خزیمہ نے سر جھکا کر کہا کہ حضور آپ آسمانوں کی خبریں جب دے رہے ہوتے ہیں تو وہ باتیں میں نے بھی تو نہیں دیکھی ہوتی ہے. جب بن دیکھی چیزوں کی میں آسمانوں کی خبروں کی بات دے دیتا ہوں تصدیق کر لیتا ہوں تو یہ گھوڑے کا سودا کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مقدس کو اٹھا کر فرمایا کہ یہ تو مراد پر پہنچ گیا, یہ تو عقل سے عشق کی طرف آ گیا ہے. فرما میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ, جو عقل والے ہو نا ان کی کسی مسئلے پر گواہی دو عقل والوں کی ہوگی لیکن میرا خزیمہ تنہا عشق والا جہاں پر آ جائے تو اس کی تنہا گواہی دو کے برابر ہوگی. اب میرے بچوں اس بات کو میرے بھائیوں کی یاد رکھو, قرآن کریم سورہ توبہ کی آخری آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم. وہابی کہتا ہے کہ نبی کو اختیار نہیں, تو یہ بہت آسان سا جواب ہے آپ کو یاد رکھنے کے لیے. سورہ توبہ کی ایک آخری آیت ہے جو سورہ توبہ جس پر ختم ہوتی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تحقیق تم میں ہمارے محبوب آئے جو تمہیں میں سے ہیں. تو حضرت عائشہ کہتی اس کو انفسکم نہ پڑھو. میں نے کہا میری ماں میں کیا پڑھوں؟ فرما انفسکم پڑھو. سیدہ زہرا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما اہل بیت اس آیت کو انفسکم نہیں پڑھتے تھے, انفسکم پڑھتے ہیں. انفسکم کا معنی ہے کہ تم جیسے انسان, اور انفسکم کا معنی ہے تم میں سب سے زیادہ پاکیزہ. انفس تمہیں سب سے زیادہ پاکیزہ. تو یہ جو آیت ہے سورۃ توبہ کے آخر میں کہ تحقیق تم میں ہمارے محبوب آئے جو تم میں سب سے زیادہ نفیس ہیں, سب سے زیادہ اشرف ہیں, سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں. تمہارا مشقت پہ رہنا ہمارے محبوب سے دیکھا نہیں جاتا. تمہارے چاہنے والے اتنے ہیں کہ ہم نے تم پر ان کو رؤوف رحیم بنایا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. محبوب اگر منافقین تیرے اس مرتبے کو دیکھنے کے باوجود تیرا ساتھ نہ دے تو گھبرا نہیں, تو کہہ میرے لیے اللہ کافی ہے. اس نے نکالے میرے لیے اللہ ہی کافی, اللہ ہی کافی ہے. تو میں نے کہا جی قرآن کریم نے تو یہ کہا تھا یا ایھا النبی ہو حسبک اللہ, اللہ رب العالمین کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین, اور جتنے مسلمان تیرے ساتھ ہیں سب تجھے کافی ہے. کہا جی اللہ نے جو کہا حسبی اللہ, میں نے کہا حسبی اللہ کا معنی یہ نہیں کہ اللہ ہی کافی ہے, اللہ کافی ہے, لیکن کس کے مقابلے پر کہا؟ منافقین کے مقابلے پر کہا. اور جب صحابہ آئے تو فرمایا کہ محبوب اللہ تیرے لیے کافی ہے. کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا جب ابو بکر تیرے لیے کافی ہوگا, جب عمر تیرے لیے کافی ہوگا. تو یہ کہنا کہ اللہ اس کے رسول میرے لیے کافی ہے یہ شرک نہیں, یہ تو صحابہ کے اقبال ہے. جب سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا گیا کہ گھر کے لیے کیا چھوڑ کر آئے تو فرمایا ابقیت اللہ ورسول, گھر کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں, میرے گھر کے لیے اللہ اس کے رسول کافی ہے. تو یہ آخری آیت جو سورۃ توبہ کی, جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن جمع کر رہے ہیں تو ہر قرآن کے جمع کر ہر آیت پر دو گواہ لا رہے ہیں. ہر آیت پر بولیے, یہاں پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی دو گواہ کی گواہی متواتر تو نہیں ہوتی, دو گواہ کی گواہی متواتر تو نہیں ہوتی. تم کہتے قرآن متواتر ہے تو کم سے کم ہر آیت کے لیے 20 گواہ ہونے چاہیے. حضرت ابو بکر نے اگر دو گواہ رکھے تو دو گواہ سے تو ضمنی تصور آتا ہے, قطعی تصور کہاں آتا ہے؟ تو علماء نے جواب دیا کہ جو آیت لائی جا رہی ہے وہ تو حضرت ابو بکر کو خود بھی یاد ہے کیونکہ وہ تو خود بھی حافظ ہیں, حضرت عمر تو خود بھی حافظ ہیں. وہ اپنے کے لیے دو گواہ بنائے گئے, اس لیے نہیں دو گواہ کہ یہ قرآن ہے, یہ نہیں, وہ تو خود حافظ ہیں. وہ لکھوانے کے دو گواہ ہیں کہ ان کی موجودگی میں یہ لکھوایا جا رہا ہے. تو وہ دو گواہ جب یہ آیت ڈھونڈی گئی, یاد سب کو تھی لیکن باضابطہ لکھوائی بھی حضور نے, اب ڈھونڈی گئی کہ بس سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے کہاں پر. کافی انتظار کے بعد حضرت خزیمہ وہ آیت لے کر آئے. یہ جمع قرآن کی تمام جگہ پر بحث آپ شروعات میں دیکھ سکتے ہیں. وہ قرآن کی آیت لے کر آئے اور لے کر آئے اور حضرت ابو بکر کے سامنے رکھا کہ یہ دیکھو یہ آیت, یہ تو ہم ڈھونڈ رہے تھے سورۃ توبہ کی آخری آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد جاءکم رسول الی آخری, کہ یہ لکھے. حضرت ابو بکر نے کہا لکھ تو لیں گے, تیرا دوسرا گواہ کہاں ہے, دوسرا بندہ کیا ہے؟ وہ چپ رہے. حضرت عمر نے کہا حضور یہ خزیمہ ہے. حضرت ابو بکر نے فرمایا خزیمہ ہے تو کیا ہوا؟ فرمایا یہ وہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس کی تنہا کی گواہی دو کے برابر ہے. تو یہ میرے آقا کا اختیار نہیں ہے. قرآن نے یہ ذکر کیا ہے سورہ بقرہ میں کہ ہر مسئلے پر کسی مسئلے کی گواہی کے لیے دو مرد آئیں گے, یا دو مرد نہیں ہے تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں گے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اختصاص ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے شان عطا فرمائی ہے کہ حضرت خزیمہ کی تنہا کی گواہی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کے برابر بنا دیا. کتنے برابر؟ دو کے برابر. اللہ اکبر. سرکار جب اگر ہیں, مسلم امام احمد کی حدیث ہے, میں نے کئی درس اس پر دی ہیں, کتابیں میں نے سامنے رکھی, مسلم امام احمد میں حدیث موجود ہے. سرکار کے پاس ایک شخص آیا کہ لگا میں ایمان لاؤں گا, تو سرکار حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم, جو ایمان لانا چاہتا تو سرکار اس کے لیے تو بہت زیادہ شفقت فرماتے ہیں. فرما لے آ, جہنم سے بچ جائے گا. وہ سرکار تو اللہ کے بندوں کے انتہائی چاہنے والے ہیں. فبما رحمت من اللہ لنت لہم, اے محبوب ہم نے اپنے بندوں پر کیا کرامت کی ہے کہ تیرے دل کو ان کے لیے نرم کر دیا ہے, اور اتنا نرم کر دیا ہے کہ رات کو تیرے پاؤں سوج جاتے ہیں کھڑے کھڑے, سارے میرے بندے سو رہے ہوتے ہیں, تو جاگ کر کھڑے ہو کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہا. تو اتنے حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. علماء نے حریص پر وقف کو ناجائز کہا ہے, پورا پڑھیں گے, حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. بلکہ مجھے یاد آتا ہے زمانے طالب علم کی بات ہے کہ حریص تک رکنے پر قتل کا بھی حکم ہے. حریص لالچی کو کہتے ہیں, خالی حریص لالچی کو کہتے ہیں. اور اس لیے اس کو پورا پڑھا جائے گا کہ حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اب معنی یہ پڑے گا کہ مومنو تمہاری بے چینی اور تمہاری بھلائی کے لیے ہمارا محبوب بہت زیادہ خواہاں ہے, بہت زیادہ چاہنے والا ہے, بہت زیادہ چاہنے والا ہے. تو وہ شخص آیا کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں. سرکار نے حضرت علی سے کہا تھا اگر ایک بندہ علی تیرے ہاتھ پر کلمہ پڑھ دینا تو روئے زمین کے سرخ اونٹوں سے زیادہ. سرخ اونٹ اس دور کی پراڈو سمجھیا, لکسس سمجھیا, یعنی قیمتی گاڑیاں آپ سمجھیے. تو کہا کہ سرخ اونٹوں کے سے زیادہ تیرے لیے قیمتی ہے تو ایک بندے کو کلمہ پڑھانا. تو وہ شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. تو حضور کا پڑھ. کہا لیکن میری ایک شرط ہے. ارے جنت تجھے ملے گی, عذاب سے تو بچے گا, شرطیں کیا لگا رہا ہے؟ لیکن رحمت بھی تو مصطفیٰ کی ہے. سرکار نے کہا بول کیا شرط. اسماعیل دہلوی کے بکواس کے جس کا نام محمد علی ہو اس کے پاس کوئی اختیار نہیں. یہ سب سے بڑی گستاخی ہے, سب سے بڑی. پہلے زمانے میں کفر عام تھا تو یہ منہ نہیں دکھا سکتے تھے. پھر باقاعدہ ان کی میٹنگ ہوئی. الیاس کاندھیلوی جو اشرف علی تھانوی کا خلیفہ تھا, اس کے خود ملفوظات اردو بازار میں ملتے ہیں. اس نے کہا یار اتنے ہمارے بزرگوں نے اتنی گندگیاں کی ہوئی ہیں, جواب نہیں دے سکتے. تو اس نے کہا ایسا کرو کہ سیدھا سمپل کام کرو, لوگوں کو صرف نماز کی طرف بلاؤ, اور کوئی ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں. نماز کی طرف بلاؤ. جب سمپل بات پر بلاؤ گے, دیکھو ماں باپ کا ادب کرنا ہو, بڑوں کا ادب کرنا ہو, نماز کی پابندی کرنا, تو اس سے کیا ہوگا کہ ہر بندہ ہماری طرف آئے گا, اور جب آئے گا تو ہمارا وہ کفر چھپے گا. اور اس میں کسی حد تک کامیاب ہو گئی, اور اس نے روزے اور نماز کے نام پر کئی لوگوں کو جمع کر دیا, جبکہ اختلاف نماز روزے کا نہیں تھا, اختلاف ان کفر کا تھا. آج بھی ہم کہتے ہیں نماز پڑھنے پر اختلاف نہیں ہے, جو کفر تمہاری کتابوں کے اندر اللہ اس کے رسول کے لیے, اس پر اختلاف ہے. اور اس کفر کے ہوتے ہوئے نہ تمہاری نمازیں قبول ہو سکتی ہے, نہ تمہارے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتے ہیں, جب تک اس کفر سے توبہ نہ کی جائے. میں اس کھل کے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. اب سنیے آپ, سرکار کے پاس وہ شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں. سرکار نے کہا لے آؤ, کہا میری شرط ہے. عجیب ہے, بھلا تیرا ہے, شرط کس بات کا؟ کوئی ہمارا فائدہ ہو تو شرط لگا, بھلائی تو تیری ہے, کس بات کی شرط؟ شرط ذرا سنیے. بیدار ہیں آپ؟ مقام مصطفیٰ کو سننے کے لیے. فرمایا شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ تین وقت کی نماز پڑھوں گا, دو وقت کی نہیں پڑھوں گا. سنا آپ نے شرط؟ سنی آپ نے؟ مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے. میں پوچھتا مجھے بتائیے, فرمایا کہ شرط کیا ہے؟ فرمایا شرط یہ کہ تین وقت کی نماز پڑھوں گا, دو وقت کی نہیں. بھگایا نہیں. سرکار نے فرمایا جا قبول ہے. یہ حدیث مسلم امام احمد میں ہے, پوری دنیا اس وقت مجھے دیکھ رہی ہے. ان کے ایک بہت بڑے مولوی صاحب گزرے ہیں, عبداللہ روپڑی, ان کا فتاوی فتاوی اہل حدیث, فتاوی میری لائبریری موجود ہے, کئی دفعہ میں نے ڈائس پر لا کر آپ کو پڑھایا بھی ہے. اس پر بات کر رہی ہے صحیح حدیث, شرط مسلم پر, مسلم کی شرط پر یہ مسلم امام احمد میں موجود ہے. عبداللہ روپڑی اس ظالم سے کسی نے فتاوی اہل حدیث کے اندر جلد نمبر دو میں پوچھا کہ کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ حضور کے پاس ایک شخص آیا تھا, اس نے کہا تھا کہ اس شرط پر میں ایمان لاؤں گا کہ تین وقت کی نماز پڑھوں گا, دو وقت کی نہیں. وہ کہتا ہے یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں. اور اگر کوئی چیمپئن ہے تو آئے ہمارے سامنے, ہم اور سامنے آنے کی کیا بات ہے, جانتے تم خود بھی ہو. عبداللہ روپڑی کی کتاب اٹھاؤ, فتاوی اہل حدیث, اس کے انڈیکس میں دیکھو, انڈیکس میں خود اس مسئلے کی وضاحت ہے, اور جا کر مسئلہ پڑھو. نہیں ملتا تو ہم اگر ہدایت چاہتے ہو تو ہم وہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن میں نے اپنی اس کتاب کے اوپر حوالہ لکھ دیا ہے. زندگی موت کا پتہ نہیں, ہم نے کہا لائبریری تو امانت ہوتی ہے نا, کیونکہ گھر کی جاگیر تو نہیں ہوتی. ہم نے کہا کم سے کم کتاب کسی کے پاس پہنچے گی تو اس کو یہ اویئرنیس رہے گی کہ یہ مسئلہ جو ذکر کیا یہ غلط ہے. یہ حضور کی شان کو جس طرح یہودی خبیث چھپاتے تھے, اور سنی عاشق مسلمان وہ ہوتا ہے جو چن چن کر نگین مصطفیٰ کی عزت کے لالا کے بیان کرتا ہے. میرے جملے اگر جس کو سخت لگ رہے ہیں میں اس کو کہوں گا پہ کہ پہلے مقام مصطفیٰ کی عزت کو سامنے رکھے, نیچے بیٹھو, مقام مصطفیٰ کی عزت کو سامنے رکھو, سرکار کے مرتبے کو سامنے رکھو, اور پھر اس حدیث کو دیکھو. فرقہ واریت پر ہم لعنت بھیجتے ہیں, ہم نے کلمہ مولویوں کا نہیں پڑھا, ہم نے کلمہ آمینہ کے لال گنبد خضرا کے مکی جناب محمد رسول اللہ کا پڑھا. اس طرف توجہ دو. یہ بات ہم فرقہ واریت کے لیے نہیں کہہ رہے, نہ نعرہ لگوانے کے لیے کہہ رہے ہیں, یہ تو شوق محبت میں حضور کی عظمت میں جو لگایا اللہ اس کو اجر دے. یہ نعرے کے لیے نہیں کہہ رہے, نہ فرقہ واریت کے لیے, نہ کوئی چودراہٹ کے لیے, نہ کوئی بدماشی کے لیے, ایک سبق کے لیے کہ کل قیامت کے دن قرآن یہ کہتا ہے, میرے دوستو سنو غور سے, کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت کے دن ہم ہر شخص کو اس کے نام لینے والوں میں اٹھائیں گے. جو اس کے بڑوں کا مقام ہوگا اس کا مقام ہوگا, تو جو نبی پر جھوٹ باندھنے والا جھوٹا ہوگا اس کے ساتھ اگر ہم قبر سے اٹھیں گے تو جنت میں جائیں گے دوزخ میں جائیں گے. تو اللہ رب العالمین دوزخ سے محفوظ فرمائے اور سچوں کی سنگت عطا فرمائے. کیوں اللہ نے بار بار آپ کو نماز میں کہا پڑھو صراط الذین انعمت علیہم, چلیں گے سچوں کے راستے پر, چلیں گے نام یافتہ بندوں کے راستے پر. اگر بڑوں کا کوئی ساتھ کوئی حیثیت نہیں دیتا تو ان کے وسیلے سے دعا کیوں مانگی جا رہی ہے؟ سرکار نے واضح طور پر فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام, البرکت مع الاکابر, میری امت کے لوگوں تمہاری برکتیں تمہارے بڑوں کے ساتھ ہیں, تمہاری برکتیں ہیں تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. اور برکت بڑا اگر ایسا ہو تو پھر لعنت اترتی ہے, اور بڑے اگر عاشق رسول ہو تو گناہگار کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. تو میں پھر عرض کروں, اس کو فرقہ واریت کے تناظر میں نہ لے جائیں. میں مکار نہیں ہوں اور شکاری نہیں ہوں کہ آپ کو دلدادہ بناؤں, میں آپ کو مصطفیٰ کا امتی سمجھ کر مصطفیٰ کی محبت بتا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ میرے بارے میں کچھ بھی کہتے رہیں مجھے پرواہ نہیں ہے, لیکن ایک دفعہ غور ضرور کرنا کہ میں نے بات کیا کی آپ سے, اور حوالہ میں نے تمہیں کیا دیا ہے, اس بات پر غور کرنا کہ تمہارا تعلق مجھ سے ذات مصطفیٰ کریم کے لیے, اور میرا تعلق تم سے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. صحابہ آپس میں محبت حضور کے لیے رکھتے تھے اور دشمنیاں بھی حضور کے لیے رکھتے تھے. تو میں صرف یہ کہتا ہوں, لکھنے والا کوئی بھی ہو اگر ہم مسلمان ہیں, تو بعض سادے لوگ جاتے کہ ہم نے تو کبھی نہیں سنا. میں نے کہا اب تو سن لیا تھا, کہا اب سن لیا, اب ہم نے کہا بچاؤ اپنے آپ کو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, اللہ نے کہا قوا انفسکم, بچاؤ اپنے آپ کو. وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جو پتا چل گیا وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ, قرآن کہتا ہے, دیکھو قرآن کہتا ہے وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, کبھی تمہیں شیطان بھلا دے اور تم غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھ جاؤ اور پھر تمہیں خدا یاد آ جائے, حق پتا چل جائے, تو فلا تقعد بعد الذکر, حق پتہ ہونے کے بعد پھر نہ بیٹھنا مال قوم الظالمین, ان گستاخوں کے ساتھ, ان بے ادبوں کے ساتھ. تو لہٰذا یہ میں نے آپ کے سامنے مسئلہ گویا کہ واضح کیا. تو یہ زمانہ فطرت کا عرصہ ہے, اور میں عشق پر آپ کے سامنے بات کر رہا تھا کہ حضرت خزیمہ کو جو پروان چڑھائی ہے چیز میں وہ عشق تھا. عقل والوں کو ایک گریڈ ملا, ان کو دو درجے مل گئے. کتنے درجے مل گئے؟ دو درجے مل گئے. تو عشق بہت اچھی چیز ہے, لیکن عشق وہ جو شریعت کے تابع ہو, جو شریعت کے, جو عشق شریعت سکھاتی ہے. جو عشق, صحابہ کا حضور کے تھوک کا ادب کرنا یہ عشق نہیں تھا؟ عقل کہتی ہے کسی کے تھوک کو ہاتھ میں لو, عقل کہتی ہے کہ کسی کے پسینے کو جسم پر لگاؤ, عقل کہتی ہے کہ کسی کے وضو کے پانی کو جسم پر لگاؤ, عقل کہتی ہے کہ کسی کے بہتے ہوئے خون کو پی جاؤ, عقل کہتی ہے کہ کس کے فضلہ مبارک اور بولے مبارک کو پی جاؤ, کہتی ہے نہیں. عشق سب کچھ کہتا ہے, عشق جو ہے وہ سب کچھ کہتا ہے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عادت ہے. میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا, مستدرک مشکات کے اندر میں موجود ہے, سرکار کے صحابی سفینہ, نام ان کا سفینہ نہیں ہے, لیکن ایک دفعہ وہ وزن اٹھا رہے تھے تو ایک صحابی نے ایک پیٹی اور ان کے اوپر رکھ دی. یعنی اتنا مزاح تو چلتا تھا نا, انسان ہے تو ایک پیٹی رکھ دی, دوسرے نے اٹھا کے دوسری رکھ دی, تیسری رکھ دی, اب اتنا سامان ان پر ڈال دیا گیا. اب وہ لڑکھڑاتے ہوئے سامان لے جا رہے ہیں تو سرکار نے فرمایا, سرکار کی یہ عادت مبارک کی محبت میں لقب دیتے, ابو ہریرہ, ابا تراب, ان کو سفینہ. حضور فرمایا تو کشتی ہے پوری, جس طرح کی کشتی جو ہے کہ وہ شپ جس طرح بہت سارے سامان کو لے جاتی ہے. تو اس دن سے انہوں نے لوگوں کو پکڑ پکڑ کہتے تھے, میرا نام یہ نہیں, میرا نام سفینہ ہے, اوے آج کے بعد میرا نام یہ نہیں, میرا نام سفینہ ہے, اوے میرا نام سفینہ ہے, مجھے اب کشتی کہہ کر پکارنا ہے, اس لیے کہ مصطفیٰ نے مجھے سفینہ کہا. مستدرک میں روایت موجود ہے, جنگل میں جا رہے تھے, شیر آ گیا سامنے, شیر سامنے آ گیا, اور جب شیر چنگارنے لگا نا تو انہوں نے فرمایا, اوے چپ ہو جا, میں رسول اللہ کا غلام ہوں. کہتا یہ کہنا تھا کہ شیر بھی بڑا عاشق تھا, کتے کی طرح دم ملانے لگا, گردن جھکائی کا راستہ بھول گیا تو کیا میرے پیچھے آؤ, وہ شہر تک کا اس نے راستہ بتا دیا. تو دیکھیں جانوروں تک کے اندر عشق ہے میرے محبوب کا. آپ جانور کی بات کرتے ہیں, عشق کس چیز میں نہیں ہوتا؟ آپ کہیں گے پتھر میں نہیں ہوتا. میں نے کہا میرے مصطفیٰ کا عشق پتھر میں بھی ہے. جبل احد کو دیکھیے, جو سرکار کا صحابی ہے, جبل احد کو دیکھیے. لوگ کہتے ہیں ہم مدینے میں جا کر کہاں دیکھیں, میں نے کہا حضور کے صحابی کو دیکھیں, اس مبارک پہاڑ کو دیکھیں جس سے حضور نے دیکھا تھا اور اس نے حضور کو دیکھا تھا. جبل احد شریف کو دیکھیے, احد کا وہ پہاڑ جس پر حضور اگر جلوگر ہوئے تو وہ ہلنے لگا, وہ ہلنے لگا حضور کی محبت میں. پتھر میں بھی حضور کی محبت ہے. میں نے کہا دیکھو ہے وہ پتھر, لیکن خدا نے اس پر فضل فرمایا تو اسے بھی حضور سے پیار ہو گیا. حالانکہ پتھر میں پیار نہیں ہوتا, پتھر میں پیار. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے, دارمی میں پورا باب موجود ہے, بخاری کتاب الصلوات میں موجود ہے, سرکار تشریف لائے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف ظاہر سے 53 سال تھی, 53 ایئرس جب حضور مدینہ شریف آئے تھے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم, بہت دیر تک آقا کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے. ایک صحابی سے دیکھا نہ گیا, وہ گیا دوڑتا ہوا, دیہات پسماندہ دور تھا بظاہر, گئے ایک خشک لکڑی کا تنا, کھجور کا لاک کہتے ہیں نا انگلش میں, لکڑی کا ٹکڑا وہ اٹھا کر لائے, اور لا کر انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, یعنی وہ کھجور کا جو درخت کٹ گیا نا, کٹنے کے بعد جو اس کی پیسز بن جاتے ہیں, تو ایک پیس اس کا لا کر حضور کے ساتھ جہاں سرکار خطبہ دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں رکھ دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر ہاتھ لگائے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے حضور کی عمر 53-55 سال کے قریب ہو گئی ہے, تو پاؤں میں ورم آ جاتا, اتنے دیر حضور خطبہ دیتے ہیں اور ہم بیٹھے رہتے ہیں, تو وہ کچھ تھا بھی نہیں, غریب ہے, تو وہ لے آئے. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر ہاتھ رکھ کر خطبہ دیتے ہیں تاکہ اس پر, ایک خاتون نے دیکھا کہ اس میں بھی حضور کے پاؤں پر ورم آتا ہے, اس نے ایک بڑھئی کو کہا کہ ایک اچھا سا لکڑی کا ممبر بنا کر دے, بخاری میں موجود ہے. اس نے لکڑی کا ممبر بنایا, وہ خاتون آئی اور حضور کی خدمت میں ممبر پیش کیا, سرکار نے ممبر کو قبول فرمایا. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس لکڑی کے ممبر پر باقاعدہ جس کے زینے سیڑھی بنی, تو اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر بیٹھتے جس میں پاؤں پر بھی آرام, کمر پر بھی آرام, سینے پہ بھی آرام, بولنے میں بھی آرام. اب بیٹھ تو گئے لیکن عشق دیکھے کیا چیز ہے. سرکار تقریر کر رہے ہیں, میں بخاری سے ہٹ کر مسند دارمی میں آ رہا ہوں, مسند دارمی میں امام دارمی نے پورا باب باندھ کے چیپٹر باندھ کر کئی حدیث نقل کی ہیں اس پر. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں یہاں آ جاؤں گا, ورنہ میں حدیث کی کتابیں رکھتا ہوں یہاں پر, لیکن آپ زبانی اس بات کو سمجھیے, میں آپ کو صحیح حوالے دے رہا ہوں جس کا میں ذمہ دار ہوں. مسند دارمی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سرکار ممبر پر تو بیٹھ گئے, پاؤں کو تو سکون آ گیا لیکن اسے سکون نہیں آیا. اب بات کر رہے ہیں, صحابہ کہتے ہیں اتنے میں ہمیں کسی کی رونے کی آواز آنے لگی مجمع میں, ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے, رو کون رہا ہے؟ روتا تو کوئی بھی نہیں ہے. آہستہ آہستہ وہ رونے کی آواز بڑھنے لگی, سنیں رونے کی آواز بڑھنے لگی. کتنی بڑی؟ آپ نے دوراجی میں ہمارے اونٹ بھی آتے ہیں قربانی کے لیے, اللہ ان کی قربانیوں قبول فرمائے. آپ دیکھتے ہیں صرف دوراجی میں ہمارے اونٹ آتے ہیں, آپ کہیں بھی اونٹ کی قربانی ہے دنیا میں, اونٹ کی قربانی, اونٹ کی جب قربانی ہوتی ہے تو ہمارے وہاں تو خیر بڑے رسم و رواج سے اس کو ذبح کیا جاتا ہے ایک اونٹ کو, اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو نہر کرتے ہیں, نہر کرتے ہیں. ورنہ حج میں تو ہم تقریباً 63 اونٹ میں اور شوکا تقریباً 15-20 منٹ میں کاٹ دیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر اہتمام کیونکہ کم چیزیں نظر آتی ہیں نا, تو آپ دیکھتے ہیں جب اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے اس کے ایک پاؤں کو باندھتے ہیں باقاعدہ قصائی, اور ایک بہت بڑا تیز دار آلہ رکھتے ہیں, اور نہر جو جہاں پر اس کی گردن نیچے کی طرف سے ختم ہوتی ہے وہاں پر مارا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں جب وہ نہر کرتے ہیں تو کیسا چیختا ہے وہ, کمزور دل آدمی ڈر جائے نا, بولے اگر ابھی تک آپ نے اس کی آواز پر غور نہیں کیا تو یہ حدیث یاد رکھنا, اب قربانی کا دن آئے گا تو غور کرنا, اور پھر تمہیں حدیث پاک کو سننے میں لذت آئے گی. اونٹ جس طرح بھرا کر چیختا ہے تو یہ اونٹ کے رونے کی عادت ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں سرکار منبر پر جلوہ کر رہے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں, خطبے کے دوران ہمیں رونے کی آواز آئی. آہستہ آہستہ پہلے سسکیاں تھیں, ہچکیاں تھیں, وہ ہچکیاں بڑھنے لگی, اب وہ باقاعدہ آواز میں تبدیل ہوئی, اور آواز میں ایسے تبدیل ہو گئی کہنے کہ جیسے اونٹنی کا بچہ کھو جائے. اب صحابہ تشبیہ دیکھے کیا دیتے ہیں, یعنی اتنی بڑی آواز تھی, اتنے لاؤڈ میں تھا کہ اس کو مثال کس چیز سے دیا. میں اکثر جا کر نہر میں اس کی آواز سنتا ہوں, پھر صحابہ کے مزاج کو دیکھتا ہوں کہ واقعی میں صحابہ نے تشبیہ دی ہے تو مسجد نبوی میں شور کتنا ہوگا. کہ آپ دیکھیے صحابہ کہتے ہیں وہ ایسے رونے کی آواز آ رہی تھی جس طرح اونٹنی کا بچہ کھو جائے تو اونٹنی روتی ہے. کہا ہم نے دیکھا تو وہ کھجور کا تنا رو رہا تھا, کھجور کا اور لکڑی کا تنا رو رہا تھا. سرکار ممبر سے اتر کر آئے اور لکڑی کے تنے کو سینے سے لگا. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے تو سینے سے. میرے آقا تو اس کو بھی نہیں بھولتے. تو آپ تو نبی پاک کی امت ہیں, مکلف ہیں, مخاطب ہیں, میرے آقا آپ کو کیسے بھولیں گے. آج آئیے انشاءاللہ زندگی رہی تو میں اسی پر تقریر کروں گا حضور کی امت پر. تو اب آپ دیکھیے کہ سرکار نے اس کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر اس کو دلاسا دیا, چپ ہو جا, چل چپ چپ, میں تجھے جنت میں لگا دوں. اب سودا ہو رہا ہے. اب وہ کہہ رہے کہ نہیں حضور میں آپ کے پاس ہی آؤں گا. حضور کہتے ہیں ابھی حضور یہ کہہ رہے کہ نہیں ممبر بن گیا میں تجھے کہاں رکھوں گا. اچھا چل ایک سودا کر لے گا. کیا یا رسول اللہ, کہا میں تجھے جنت میں لگا دوں. اس سے بات کر رہے ہیں لکڑی کے درخت سے, کھجور کے تنے سے. اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں جو چنے ہوئے ہیں. ہائے 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 سبحان, جو پتھروں سے بات کرتا ہو, جو کھجور کے تنوں سے بات کرتا ہو. تو امتی تو کان لگا, وہ تجھ سے بھی بات کرتے ہیں. تو کان لگا, وہ تجھ سے بھی بات کرتے ہیں. اپنی خلوت کو صحیح کر, اپنی تنہائیوں کو پاک کر, غلیظ گناہوں کو چھوڑ, تیرے کانوں میں ان کا سلام آئے گا. وہ اپنے سلام اپنے سے محبت کرنے والوں سے منہ نہیں موڑتے, وہ تو اتنے حیا کرنے والے ہیں. اور حیا نیکی کا سب سے بڑا ثمر ہے. حیا میں سب سے بڑی نیکی یہ ہوتی ہے کہ اگلے کو رسپیکٹ دیا جاتا ہے. وہ تو حیا میں اتنے اعلیٰ ہیں. صحابہ نے کہا اتنا حیا والا تو ہم نے دیکھا نہیں جتنا حیا والا مصطفیٰ کو دیکھا ہے. تو اگر کوئی حضور کو سلام کرے, حضور اگر رسپانس نہ دے تو یہ حیا تو نہیں. حیات اور حضور کی حیا تو سب سے زیادہ ہے. حضور تو اس پر بھی توجہ کرتے ہیں جو حضور کو یاد نہیں کرتا. جو صبح روز حضور پر درود پڑھتا ہے, حضور اس کو کیسے بھولے اور کیسے اس کے سلام کا جواب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عطا نہ فرمائے. توجہ کیجیے, میرے آقا نے اس کو سینے سے لگایا. کہا اچھا بس چپ ہو جا, میں تجھے جنت میں لگا دیتا ہوں. اب جنت کا نام سن کر وہ چپ ہونے لگا. کہہ دے ابھی حضور اس کو راضی بھی کرتے ہیں, تفصیل بتاتے ہیں. ایسے نہیں کہ جنت میں اٹھا چلو جنت میں لگا, نہیں. کہتے دیکھ اگر تو جنت میں لگ جائے گا تو تیرے بڑے بڑے پھل لگیں گے تجھ میں, انبیاء تجھ سے کھائیں گے, شہدا تجھ سے کھائیں گے. تو وہ چپ ہو گیا. سرکار نے یہ نہیں کہا کہ اس کو اسٹور روم میں رکھو, جبریل آئیں گے تو پروں میں لے کر جائیں گے. نہیں نہیں, سرکار نے فرما میرے پاؤں کے پاس دفن کر دو. میں پوچھتا ہوں ایک منٹ, میں پوچھتا ہوں یہ باتیں ہو رہی ہیں, درخت کے تنے سے باتیں ہو رہی ہیں, درخت کے تنے کو دبایا جا رہا ہے. آپ وضو کے مسئلے بتائیں, غسل کے مسئلے بتائیں, معاملات بتائیں, اس ماحول میں کبھی اتریں کہ نبی کی بارگاہ کیا ہوتی ہے, یہ کیسے کیا ہو رہا ہے. درخت کے تنے سے باتیں ہو رہی ہیں, صحابہ سب ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں باتیں ہو رہی ہیں, اور اس کو جنت میں بھیجنے کے لیے پاؤں میں لگایا جا رہا ہے. تو واقعی میں جیسے ہیں میرے آقا ایسا نہیں کوئی. حضور کی مجلس کو کسی مجلس سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی, میرے آقا کی بارگاہ کو کسی بارگاہ سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی. مسند امام احمد کے اندر موجود ہے. اب مجھے بتائیے کہ اس تنے کو, بیکار سا تنا تھا, جنت کا پھل کس نے بنایا؟ عشق نے. بولو کس نے بنایا؟ عشق نے. حضور کی توجہ اس طرح مائل کیسے ہوئی؟ عشق کی وجہ سے. تو یہ عشق بہت اچھی چیز ہے. عشق جو ہے, بولیے, بہت اچھی چیز ہے. تو سرکار دو عالم. اور اس میں ایک بات آخری نقطہ عرض کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں. اب آپ دیکھیں وہ درخت کا ٹکڑا کب کٹا ہوگا, کہاں پھینکا ہوا ہوگا, سوکھا تنا, اس میں حیات کہاں, جان کہاں. لیکن جب مصطفیٰ نے ہاتھ رکھا تو اس میں حیات آ گئی. علامہ ہے نہیں لکھا, میرے آقا غزالی زمان نے اسی سے استدلال کر کے گفتگو کو شروع کیا ہے. سرکار حضرت ابو ایوب, حضرت امام ابو یوسف جو امام اعظم حنیفہ کے شاگرد ہیں, ان کے ساتھ دسترخوان بچ گیا, دسترخوان بچ گیا. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ قاضی وقت, یعنی جو حکمران تھا وہ یا اس کا کوئی نائب, کدو شریف رکھا ہوا تھا. اس نے کہا میں یہ سبزی پسند نہیں کرتا. اس نے یہ کہا, امام ابو یوسف نے اسی دسترخوان پر کہا کہ یہ واجب القتل ہے.
اس لیے کہ کدو حضور کو پسند ہے اور یہ کہتا میں پسند نہیں کرتا یہ حضور کی توہین ہے، اسے قتل کر دیا جائے. دلائل اپنی جگہ پر ہے. آج میں حیات النبی کا مسئلہ ذکر بھی کروں گا انشاءاللہ زندگی رہی. تو خشک تنا جو کٹا ہوا تھا بے جان تھا، علامہ عینی لکھا کہ صرف حضور نے ہاتھ رکھا تو اس میں حیات پیدا ہو گئی. ہاتھ رکھا تو حیات پیدا ہو گئی. تو جس مصطفیٰ کے چھونے سے بے جان میں جان آ جائے تو اس مصطفیٰ کی خود حیات پاک کا کیا اجر ہو. تو حضور کی شان. اور ایک سچ میں آپ کو بتاؤں، ناراض تو نہیں ہوں گے، حقیقت سنتے ہیں، سنیے. اسماعیل دہلوی جس کو دیوبندی بھی فالو کرتے ہیں، اہل حدیث بھی فالو کرتے ہیں، اس نے اپنی کتاب میں خود لکھا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میں ایک دن مر کر مٹی میں مل جاؤں گا. اور مٹی میں مل جاؤں گا یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، بلکہ یہ گالی ہے. اگر یہ کسی کو کہا جائے کہ تم مر کر مٹی میں مل تو گالی نہیں ہے، صاف لکھا اس نے. دار الاشاعت جو دیوبندیوں کا مکتبہ، انہوں نے عبارت کو تھوڑا سا چینج کیا. انہوں نے چینج کیا کیا، دونوں نسخے میرے پاس. انہوں نے چینج کیا کیا، چینج یہ کیا کہ ایک دن میں بھی آغوش لحد میں جاؤں گا، یعنی میں مر کر مٹی میں ملوں گا. یہ لفظ اتنا سخت تھا تو دیوبندی مولویوں نے اس کو چینج کیا. چینج کر کے اس طرح چھاپا، لیکن کتاب چھاپی، اب بھی چھپ رہی ہے، کہ میں ایک دن آغوش لحد میں جاؤں گا. اہل حدیثوں نے مکتبہ سلفیہ نے جو چھاپی وہ بھی نسخہ میرے پاس ہے، اس میں لکھا میں مر کر مٹی میں مل جاؤں گا. ایک سے میری بات ہوئی، اس نے کہا دیکھو ہم نے تو یہ لکھا ہے نا کہ میں ایک دن آغوش لحد میں جاؤں گا. تو میں نے کہا یہ تو آپ نے عبارت چینج کی ہے. کہا وہ مفہوم ہم نے سمجھایا ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب مر کر مٹی میں ملنے والا موضوع گستاخ کا تھا نا، اس لیے آپ نے چینج کیا. کہا ہاں چینج کیا. تو میں نے کہا اگر یہی لکھنا تو یہی بات اگر وہ لکھ دیتا کہ آغوش لحد میں جاؤں گا تو اختلاف ہی نہیں ہوتا، لیکن آپ نے چینج تو کیا. چینج کرنے سے مسلمان نہیں بن سکتے جب تک اس سے توبہ نہیں کی جائے گی. چینج کر کے بھی آپ نے اعتراف کر لیا ہے کہ سنی سچ کہتے تھے. تو یہ ساری چیزیں میرے دوستو عشق کی ہے جو حضرت خزیمہ بن ثابت کو اس مقام پر لے کر جاتی ہے. تو قرآن نے کہا ڈرائیں ان کو ان کے باپوں کو جو قریب ہیں ان کو ڈرائیے محبوب. تو وہ زمانہ فطرت تھا. اور علامہ ابو شکر سالمی نے لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کسی شخص کے پاس اگر نبی کی تعلیم نہ پہنچی ہو اور وہ کسی جزیرے میں پیدا ہوا ہو تو کیا اس سے قیامت میں پوچھا جائے گا؟ بڑا اہم مسئلہ ہے. امام اعظم فرماتے ہیں اس کے اندر فطرت، ضمیر اور عقل موجود ہے. فطرت اسے کسی نہ کسی، ظاہر سی بات ہے فطرت ہے، تو وہ اس کے اندر طلب کو، چاہت کو بڑھائے گی، کسی کی پناہ لینے کی چاہت کو. ایک اور عقل اس کو کہے گی آسمان خود بخود تو نہیں بن گیا، میں آیا کہاں سے تھا اور میں کون ہوں، میں ایسا ہی کیوں ہوں، اس درخت کی طرح کیوں نہیں ہوں، اس پتھر کی طرح کیوں نہ ہوں. تو ضمیر، فطرت اور عقل اس کو ابھارے گی. فرمایا کہ اگر اس نے کسی نبی کا کلمہ بھی نہیں پڑھا، یہ آخری جملے سنیے اور بڑی قیمتی بات ہے یہ، کسی نبی کا کلمہ بھی نہیں پڑھا اور مر گیا تو وہ جنت میں جائے گا. لیکن اگر اس نے کفر کیا، یعنی کہ پوری زندگی کو کوئی نیکی کا کام نہ کر سکا اور نہ برائی کے کام کیے، یعنی شرک، جس طرح شرک نہیں کیا، کسی پتھر کو خدا نہیں کہہ دیا، آسمان کو خدا نہیں کہہ دیا، تو یہ جو ہے نا کہ جس تک نبی نہ پہنچے اس کو بخش دیا جائے گا. وہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ کفر نہ کرے، شرک نہ کرے، ایسی اس کی زندگی گزر جائے جیسے ایک جانور کی گزر جاتی ہے، تو اس سے باس پرس نہیں ہوگی. اگر اس نے غلطی کی وہ بھی شرک والی تو پھر اسے پکڑا جائے گا، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے. تو زمانہ فطرت جس کے بارے میں سورہ یاسین یہاں ذکر کر رہا ہے وہ سرکار کے والدین کا زمانہ ہے، حضرت عبد المطلب کا زمانہ ہے، حضرت عبداللہ کا زمانہ ہے، سیدہ آمینہ کا زمانہ ہے. اور اس زمانے میں صرف مومن ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو. اور مر کر 100 دفعہ زندہ ہو سکتا ہے، حضرت عبداللہ کا شرک نہیں بتا سکتا، سیدہ آمینہ کا شرک نہیں بتا سکتا، حضرت عبد المطلب کا شرک نہیں بتا سکتا. جن کا شرک نہیں تو وہی موحد ہے، وہی. اور آخری ایک بات سنیے، ایک دھوکہ اور میں آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے مجھے عالم بھیجا، تقریر کر رہا تھا، سرکار کی والدہ کا ذکر کر رہا تھا کہ میں سرکار کی والدہ کی قبر پر گیا اور بڑا رو رہا تھا، جاہل تبلیغیوں کو اپنا عشق بتا رہا تھا کہ میں بہت بڑا عاشق ہوں اور سرکار حضرت آمینہ. میں کہتا ہوں تاریخ جمیل کی جماعت کو کہ اگر تیرے نزدیک حضرت آمینہ اور تیری اوقات کیا ہے، وہ تو ہیں مومنہ، لیکن اگر تیرے نزدیک، توجہ سے سنیے گا اس بات کو، اور یہ بات آپ اگر ان تک پہنچا سکتے ہیں تو پہنچائیں، اور اس بات کو سنیں آپ، اگر واقعی میں تبلیغی جماعت کے نزدیک اور تاریخ جمیل کے نزدیک سیدہ آمینہ حضرت آمینہ کہلانے کی مستحق ہیں، مومنہ ہیں، تو میں کہتا ہوں بات ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک جواب دینا پڑے گا. کہ کیا؟ میں نے کہا آپ ہیں بھی دیوبندی، جبکہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ سرکار کے والدین مومن نہیں ہیں، حوالہ نوٹ کریں, فتاوی دارالعلوم دیوبند, فتاوی دارالعلوم دیوبند, فتاوی دارالعلوم دیوبند دو قسم کا, ایک مفتی شفیع کا ہے, ایک عزیز الرحمان کا ہے. مفتی شفیع کا تو پاکستان میں آ کر بنا ہے, عزیز الرحمان کا جب ہے کہ جب دیوبند کو بنایا گیا اس وقت جو پہلا مفتی تھا وہ عزیز الرحمان تھا. عزیز الرحمان کا فتاوی فتاوی دارالعلوم دیوبند میں کتاب الامامت کے اندر ایک سوال ہے, کتاب الامامت میں ایک سوال ہے, میرے پاس آ کر آپ دیکھ سکتے ہیں, ابھی دیکھ سکتے ہیں, کتاب الامامت میں سوال ہے. اور جتنے حوالے میں تفصیل سے پیش کر رہا ہوں کوئی اندھا بھی جائے تو ڈھونڈ لے گا. عزیز الرحمان کا فتاوی دارالعلوم دیوبند کتاب الامامت میں یہ حوالہ موجود ہے کہ ایک شخص نے سوال پوچھا عزیز الرحمان سے کہ ہماری مسجد کے خطیب صاحب رسول اللہ کو مشرک زادہ کہتے ہیں, لفظ ہے لفظ معاذ اللہ, مشرک زادہ کہتے ہیں, کیا ایسے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ جواب عزیز الرحمان نے دیا. کیا دیا؟ تین حدیثیں نقل کی, اور تین حدیث سے یہ تاثر دیا کہ سرکار کے والدین مسلمان نہیں تھے. کہ نیچے جو موشی ہے, موشی نے حاشیہ دے کر کہا کہ ان حدیثوں سے پتا چلا کہ کتابوں میں ان کا کفر آتا ہے, لہٰذا اگر کوئی خطیب ان سرکار کے والدین کو کے بارے میں یہ کہے کہ وہ کافر تھے تو کوئی حرج نہیں, اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. اب اتنا ہونے کے بعد آپ ہم پر اب بھی مظفر شاہ برا ہے, اب بھی ہم غلط بات بتا رہے ہیں, تو تم مجھے ڈنڈوں سے مار, مجھے گالیاں دے, لیکن کم سے کم تو نبی کا کلمہ پڑھتا, یہ باتیں تیرے ایمان کے بارے میں کیا, ذرا یہ تو بتا, غور تو کر یہ حقائق, تمہیں تو ہمارے ہاتھ پاؤں چومنے چاہیے. وہ جھوٹے تمہیں وہ نہیں بتا رہے جو الحمدللہ ہم بٹھا کر تمہیں یہاں سب بتا رہے ہیں, اور حالات کیسے سب بتا رہے ہیں, تو ہم تمہارے دشمن نہیں, تمہارے دوست ہیں, تمہیں راہ بتا رہے ہیں, اور راہ ذلیل کرنے کے لیے نہیں بتا رہے, راہ حضور کی محبت کے لیے بتا رہے ہیں, حضور کے ادب کے لیے بتا رہے ہیں, اور ذلت کے لیے نہیں بتا رہے. اگر سن کے بھی اگر کوئی کہے اور اثر نہ کرے تو پھر میں کہوں گا وہ ذلیل ہے, وہ کافر ہے, وہ بدبخت ہے, وہ لانتی ہے. اب کہوں گا جب میں نے وہ حق واضح کر دیا, بات واضح کر دی, اب مومن کا کام تھا اس کو قبول کرنا. میرے اور باپ, میرے اور آپ کے باپ کو اگر کوئی ممبر پر بیٹھا ہوا شخص اگر یہ کہہ دے کہ وہ تو کافر تھے تو مجھے بتاؤ آپ ان کے پیچھے نمازیں پڑھو گے؟ لیکن حضرات گرامی, قرآن نے حق فرمایا ہے کہ یدل بھی کثیروں و یہدی بھی کثیرا. اور میں پھر آخر میں کہوں گا, میں نے کوئی جملے جذبات میں نہیں کہے, جو میں نے کہا ہے اللہ کی رضا کے لیے کہا ہے, اور اس کا اجر و ثمر میں اللہ سے چاہتا ہوں. میں اپنے کسی جملے سے رجوع نہیں کروں گا, جو میں نے کہا وہ 100% ٹھیک کہا ہے, اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کہا ہے, نہ ناروں کے لیے کہا ہے, نہ جوش میں کہا ہے. سورہ یاسین میں جس زور کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو بیان کیا اس کی وجہ یہ ہے. میں نے کچھ اور باتوں کی بجائے ان باتوں کو بیان کرنا اس لیے ضروری سمجھا کہ مجھ سے کم جتنا عرصہ میں نے یہاں امامت کی ہے, مجھ سے اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ یہ باتیں لوگوں تک کیوں نہیں پہنچائی گئی, لوگوں کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیوں نہیں بتایا گیا, جب لوگ تمہارے ہوتے ہوئے غلط لوگوں کو فالو کر رہے تھے اور تمہیں پتا تھا, تم نے آواز کیوں نہیں لگائی؟ اب ہم نے مسجد کے دروازے کھول دیے ہیں, اذان دے دی ہے, اب دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی استقامت دے, جو آ رہے ان کو بھی استقامت دے, اگر کوئی نہیں آتا ہماری بلا سے نہ آئے, ہم نے اذان دے دی ہے, دروازے کھول دیے, اور دعا یہ کریں گے کہ لوگ سمجھے آئے, بنیاد ہمارا فرقہ مسلک کو نہ بنائے, بنیاد ذات مصطفیٰ کریم کو بنائے, جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, جن کے ہم امتی ہیں. اگر گھر کے اندر ماں کو کوئی چھوٹا بھائی بھی گالی دے دے تو بڑے سمجھاتے ہیں, شرم کر, تیری ماں ہے وہ, تجھے پیدا کیا ہے, تیری عزت ہے. تو میں کہتا ہوں شرم کر, اس نبی کی امتی ہو تم, کلمہ پڑھا ہے تم نے, قبر کے اندر اس نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا, اس نبی کی شفاعت کے بغیر تمہارا کوئی ملہ نہیں بخشوا سکتا, وہ شفاعت کریں گے. اتنی گندی گندی باتیں تم نے کی ہے. ابو لہب اگر انگلی اٹھا دے تو اللہ فرمائے تبت یدا ابی لہب و تب, تم نے یہ پہاڑ جیسی باتیں کی ہیں تو اللہ کا جلال قیامت کے دن کیسا ہوگا؟ مشرکین نے حضور کے بارے میں صرف یہ کہا کہ اوہ نبی پاک کا لڑکا مر گیا, اب ان کی نسل کٹ گئی, تو اللہ نے فرمایا انا آتینا کل کوثر, نسل تو تمہاری کٹی ہے, میرے حبیب کو تو نسل کی کثرت ہم نے عطا فرمائی ہے. فصلی لربک وانہر ان نشانی کو لبتر, محبوب کیسا ڈانٹا ہے اللہ نے, ان نشانی کو لبتر, جو تیرے بے ادب ہے ان کی نسل کٹی ہے. صرف یہ کہنا کہ حضور کی نسل آگے نہیں چلے گی, تو خدا کو ایسا جلال آیا جو سرکار کے والدین کو اتنی گندی باتیں کرے, سرکار کے وجود مسعود کے بارے میں یہ باتیں کرے. تو میں صرف ایک دعوت فکر دیتا ہوں, لعنت بھیجیے فرقہ واریت پر, لعنت بھیجیے گروہ گروہ پر, آپ صرف اس کو تقاضۂ دین بنا کر سوچئے, اور اللہ ہمارے ضمیروں کو بیدار کرے. اور میں پھر عرض کروں, یہ صرف اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے, رمضان کا مہینہ جو ایک تعلیم کا مہینہ ہے آپ کے لیے, اور یہ نوجوان بچے جو بیٹھے ہیں جن کے نمو کی زندگی ہے, جن کے بڑھنے کی زندگی ہے. اور میں اب بھی کہتا ہوں یہ منصب مجھ سے لے لیجئے پھر جس طرح تبلیغ ہوگی وہ کروں گا, لیکن منصب میرے پاس ہے تو اس سے نیچے کوئی الفاظ نہیں بولوں گا. اس لیے کہ میں یہ آپ کے لیے نہیں بول رہا, میں نے اپنی آخرت صحیح کر لی ہے. اللہ رب العالمین جل مجدہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو, اور دین کو سمجھنے میں اللہ ہمیں متین بنائے, اپنی محبت اور اپنے حبیب کی محبت میں ہمیں کامل فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.